بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29 اکتوبر سن 2004، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں بنیاد پرستی یا خدا پرستی کے موضوع پر ایک جامع خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال جل وعلا كما ورد في سورة البينة، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا ان ندخل في السلم كافة، اللهم وفقنا نعبدك مخلصين لك الدين، آمین یا رب العالمین. مجھے آج گفتگو کرنی ہے بنیاد پرستی یا خدا پرستی. آج دنیا میں بنیاد پرستی کو گالی بنا دیا گیا، فنڈامنٹلزم جو ہے وہ گالی بن گیا، لبرلزم، روشن خیالی، اعتدال پسندی، یہ گویا کہ مطلوب صفات ہے. اور فنڈامنٹلزم اور بنیاد پرستی، جس کے لیے پھر وہ انتہا پسندی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ مبغوض چیزیں ہیں، بہت بری چیزیں ہیں، قابل نفرت ہیں، قابل حذر ہیں، ان کو لازماً ترک کرنا ہوگا. سوال یہ ہے کہ بنیاد پرستی کیسے کی؟ میرے نزدیک بنیاد پرستی کا مطلب ہے خدا پرستی. اب اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو کہ وہی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، حاکم ہے، پھر وہ رسالت پر ایمان رکھتا ہو کہ اللہ اپنے منتخب بندوں پر اپنا پیغام بھیجتا رہا، نازل کرتا رہا وحی کے ذریعے، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا آخری پیغام قرآن کی شکل میں نازل ہوا، اگر یہ دو باتیں مان لے اور مانے خلوص کے ساتھ، تو اب اس کے سوا کیا تقاضا ہے، اس کے سوا کیا امکان ہے، اس کے سوا ہمارے پاس کیا کوئی اختیار موجود ہے، کوئی چوائس موجود ہے کہ اللہ کے احکام کو مانے اور ان پر عمل کرے، رسول کے فرامین کو مانے اور ان پر عمل کرے. آج اسی کو بنیاد پرستی کہا جا رہا. بہترین جو مثال دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مومن کی، مثل المومن کمثل الفرس فی اخیته، بندہ مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے کہ جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا. صحیح بات ہے، جب اللہ کو مانا تو اللہ کے احکام سے بند گیا، اب آزاد تو نہیں ہے. قرآن کو مانا تو قرآن کے قانون کے ساتھ بند گیا، رسول کو مانا تو رسول کے فرامین کے ساتھ بند گیا, بدا ہوا انسان ہے وہ جو خدا کو مانتا. وہ مادر پدر آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے کرے. آج کی دنیا میں اصل میں وہ مادر پدر آزادی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے لبرلزم, اس کو کہا جاتا ہے روشن خیالی, اعتدال پسندی. اللہ کو مانو, سجدہ کر لیا کرو, نماز پڑھ لیا کرو, لیکن اللہ کے سارے احکام جو ہیں وہ کوئی واجب الاطاعت نہیں ہے. ہمارا چوائس ہے, ہمارا لبرل اختیار ہے, ہیومن رائٹس ہے, ہم خود قانون بنائیں گے, ہم خود حاکم ہیں, پاپولر سوورنٹی کا دور ہے, حاکمیت عوام کی ہے, تو جو حاکم ہوتا ہے وہی قانون بناتا ہے. لہذا جو بھی منتخب ہو کر اسمبلی کے یا کانگریس کے یا پارلیمنٹ کے, جو بھی آپ اسے کہیں, رکن بنیں گے, انہیں اختیار مطلق حاصل ہے جو چاہے قانون بنائے. ہومو سیکشوئلٹی کو کہ مرد مرد سے شہوت رانی کر رہا ہو اور عورت عورت سے شہوت رانی کرے, گیز اور لیسبینز, اس کو جائز کرنے کا قانون بن سکتا ہے, بن گیا ہے, بنا ہوا ہے, یہاں تک کہ ان کے مابین شادی جو ہے وہ رجسٹر کی جا رہی ہے. اس لیے کہ اختیار ہے پارلیمنٹ کا. یہ صورتحال اس حد تک سوچئے کہ ترکی ایک ملک, مسلمان ملک, جس کے بارے میں خاص طور پر بڑی خوشخبری سنی تھی کہ وہاں ایک اسلامی جماعت کی حکومت بن گئی ہے, اس کا حال یہ ہے کہ وہ یورپین یونین میں داخلے کے لیے بےتاب ہے, 25 سال سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے, رگڑ رہا ہے, جو وہ مطالبہ کرتے پورا کر دیتا. میں شاید پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ 118 قوانین میں ترمیم کر دی ہے یورپ کی خواہش کے مطابق. کسی طرح یہ راؤنڈ ہول میں یہ اسکوئر پگ جو ہم لانا چاہ رہے ہیں تو اس کے کونے جو ہے تراش دے تاکہ یہ راؤنڈ ہول کے اندر جا سکے. اور سب سے بڑا کارنامہ ابھی ہوا ہے, کیونکہ ذرا اسلام پسند قسم کی حکومت تھی اردوغان صاحب کی, تو یہ زنا کو قابل سزا جرم قرار دینے کے لیے ایک بل پارلیمنٹ میں لے آئے. اس سے پہلے تو کوئی, جیسا کہ پورے یورپ میں ہے, زنا کوئی جرم نہیں ہے, صرف زنا بالجبر جرم ہے, کانسنٹ کے ساتھ زنا بالرضا کوئی جرم نہیں, قتل جرم. ایک شوہر اگر اس کی بیوی کرتی ہے زنا کسی اور شخص سے تو وہ سول سوٹ دائر کر سکتا ہے کہ میرے حق میں اس نے جو ہے وہ خلل اندازی کی ہے, لیکن کوئی کرمنل نہیں ہے یہ معاملہ, کوئی مقدمہ نہیں بنے گا, فوجداری مقدمہ نہیں بنے گا, کوئی سزا نہیں. یہ بل انٹروڈیوس تھا, لیکن یورپ میں جو تنقیدیں ہوئی کہ ایک طرف یہ ہمارے یونین میں آنا چاہتا ہے ترکی, دوسری طرف ایسا قانون پاس کر رہا ہے, انہوں نے وہ بل واپس لے لیا. یہ حال ہے اصل میں دنیا میں سب لبرلزم کا, جو چاہو کرو, جو زمانے کی ریت ہو چلو, جو بھی تہذیب مغرب کی ہے اس کی پیروی کرو, جو بھی نظام انہوں نے دیا ہے اس کو نافذ کرو, البتہ ہاں نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, حج کیا کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, عمرہ کرو, کوئی اعتراض نہیں. تو مسلمان تو در حقیقت فطرتاً بنیاد پرست ہے, جو بنیاد پرست نہیں ہے وہ گویا کہ خدا پرست نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات, وہ دعویٰ کرتا ہے اللہ پر ایمان کا, نبی پر ایمان کا, قرآن پر ایمان کا, حقیقت میں اس کا ایمان نہیں ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے. صاف صاف اس اعتبار سے بنیاد پرستی مسلمان کے لیے مساوی ہے خدا پرستی کے, کہ جس کو چھوڑنا مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے. جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں وہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن نے کتنا امفیسائز کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اہل ایمان اسلام میں داخل ہونا تو پورے سے پورے داخل ہو, اس میں کوئی ریزرویشن نہیں ہو سکتی, اس میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی کہ ہم فلاں حصہ اسلام کا مانیں گے فلاں نہیں مانیں گے. فلا چیزیں جو ہیں وہ مغرب کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں لہذا ہم ان کو چھوڑ دیں گے. نہیں, یہ تو ایک پیکج ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ پیکج ہے ٹیکنگ اور لیونگ, بس لینا ہے تو پورا اسلام لو اور نہیں تو جاؤ دفاع ہو جاؤ. اللہ کو تمہاری کوئی احتیاج نہیں ہے, تمہیں اللہ کی احتیاج ہے, اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. تو الغنی الحمید ہے, الغنی جس کا نقشہ ایک حدیث قدسی میں کھینچا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمام انسان تمام جن جو سب سے زیادہ متقی انسان ہو سکتا ہے مثلا حضرت ابوبکر ویسے بن جائیں تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اور اگر تمام انسان اور تمام جن جو بدترین فاسق و فاجر ہو سکتے ہیں سب ابو جہل بن جائیں تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. غنی جسے کوئی احتیاج ہی نہیں. تو اگر تو اسلام قبول کرنا ہے تو پورا شیطان, شیطان کے نقوش پاک کی پیروی نہ کرو, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے تو ادھار کرا ہوا اس پر کہ آدم کی نسل کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اس نے اللہ کو روبرو کہا ہے کہ میں یہ جو آدم کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ اور اس کی نسل تیری فرما بردار نہیں ہوگی. بہرحال وہ اسے اللہ نے چھٹی دی ہوئی ہے, انزلنی لا یوم یبعثون, مجھے ذرا مہلت دے دے, مجھے زندگی اتنی دے دے کہ قیامت تک میں زندہ رہوں تو میں ثابت کر دوں گا اپنا دعویٰ کہ اللہ تیرا یہ انتخاب غلط تھا کہ تو نے آدم کو زمین کی خلافت بخشی اور مجھے نہیں دی. اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, اے ایمان کے دعوے دارو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے, اور شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اسی طریقے سے اب یہ تو ایک مثبت انداز ہے نا, منفی انداز میں سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے, بارہا میں نے سنائی ہے آپ کو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم, تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا. الا خزي في الحياة الدنيا, سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار و رسوا کر دیے جائے. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے. اللہ کو کفر کی بجائے یہ زیادہ ناپسند ہے. کافر نے تو کھل کر کہہ دیا میں نہیں مانتا, بات ختم ہوئی. اب اس سے تو اللہ نمٹے گا آخرت میں, یا وہ نمٹ لیا کرتا تھا جب کسی رسول کو بھیجتا تھا. اگر کسی رسول کی دعوت قبول نہیں کی بحیثیت مجموعی کسی قوم نے تو وہ قوم ہلاک کر دی گئی, وہ دنیا ہی میں حضرت نوح کی قوم ہلاک کر دی گئی, غرق ہوئی. ان کا اپنا ایک بیٹا بھی ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہوا. حضرت ہود کی قوم, قوم عاد تباہ کر دی گئی. کلم یانو فیہا, ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں, کیونکہ بڑی قداور قوم تھی وہ, تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کھجور کے تلے پڑے ہوئے زمین پر جب وہ ہلاک ہو گئے. قوم ثمود, حضرت صالح بھیجے گئے نہیں مانا, ہلاک کر دیے. صدوم اور عمورہ کی بستیاں, حضرت لوط بھیجے گئے نہیں مانا, پتھراؤ کر کے انہیں غرق کر دیا گیا اور الٹ دیا گیا. حضرت شعیب کو بھیجا گیا ان کی قوم کی طرف, نہیں مانا, ہلاک کر دیا. فرعون اس کے سرداروں کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا, نہیں مانا, غرق. اللہ کا اصول ہے. لیکن اب یہ عذاب نہیں آئے گا, رسول تو آخری آ چکے, اور جس طرح کا اتمام حجت رسول کے ذریعے سے ہو سکتا تھا, ہم جیسے لوگ دعوت بھی دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ اتمام حجت نہیں ہوتا. ہمارے اوپر لوگ تنقیدیں بھی کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ نام دیتے ہیں اسلام کا, اور یہ کپڑے اچھے پہنتے ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. وہ ہستی کے جس کے دامن پر کوئی داغ تو دور کی بات ہے، چھینٹ تک نہیں تھی، اور پھر اس نے ان کی اپنی مادری زبان میں عربی میں قرآن نازل ہوا اوپر، انہوں نے اتمام حجت کر دیا، حق ظاہر ہو گیا اور باطل ظاہر ہو گیا. اس کے بعد بھی نہیں مانا تو پھر رسول کے بعد پھر کوئی رعایت نہیں ملتی. یہ میں بعد میں بیان نہیں کروں گا، آج ایک اہم مسئلہ. لیکن ظاہر بات ہے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا تو وہ عذاب کفار پر اب نہیں آئے گا. صرف ایک قرض ہے، تاریخ کا ایک قرض ہے، اور وہ یہود کے بارے میں. یہود کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہود نے بحث کیسے مجبوری، نہ صرف یہ کہ ان کو رد کیا بلکہ ان پر الزامات لگائے، انہیں جادوگر قرار دیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، انہیں مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا کے دم لیا. تو وہ مستحق ہو چکے تھے اسی عذاب کے جو قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پر آیا، قوم شعیب پر آیا، آل فرعون پر آیا، قوم لوط پر آیا. لیکن کچھ خاص معاملہ ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے، انہیں ابھی باقی رکھا گیا. لیکن رسول کو اٹھا لیا، گویا کہ رسول کا ابھی دور ختم نہیں ہوا، ابھی وہ فوت نہیں ہوئے، انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا. اب وہ دوبارہ آئیں گے اور ان کے ہی ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کیا جائے گا. یہ قرض ادا ہونا ہے، وہ انیہیلیشن والا جو عذاب ہے، عذاب استیصال، کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کی جڑ کاٹ دی جائے. اس لیے کہ درخت کا اگر آپ تنا کاٹ دیں گے تو ہو سکتا ہے درخت پھر جو ہے پھوٹے، اس میں سے شاخیں نکل آئیں، جڑ موجود ہے، جڑ سے جو ہے اکھاڑ دیا جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ درخت کے دوبارہ سامنے آنے کا، پروان چڑھنے کا امکان نہیں. تو یہ صرف ایک قرض ہے تاریخ، یہ ایک ایکسیپشن ہے. اور جو یہودی کہتے ہیں نا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، تھوڑی سی اس کے اندر صداقت ہے. ایک قوم کو جس کو قرآن چار دفعہ کہتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، واحد قوم ہے جس کی تاریخ جو ہے 3-4 ہزار سال پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں صرف جو ہے وہ ایبریشن جس کو کہتے ہیں، ذرا سا مختلف رنگ بعض مواقع پر آیا ہے یا جزوی طور پر آیا ہے. قوم نے بحیثیت مجموعی شرک کا اختیار نہیں کیا، توحید پر قائم ہے، آج بھی وہ موحد ہے، توحید پر قائم ہے. ان کے ہاں کوئی مورتیاں نہیں، کوئی تصویریں نہیں. عیسائیوں کے آپ گرجا میں جائیے، عیسیٰ کی تصویر ہے لٹکی ہوئی ہے، عیسیٰ جو ہے وہ صلیب سے لٹکے ہوئے ہیں، جو ہیں یا کوئی نہیں. ان کی سنگاف کے اندر کوئی امیجز، کوئی مجسمے قطع نہیں. تو ہے کچھ معاملہ، لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت حق کو باطل کر دے، باطل کو حق کر دے. نہیں، اللہ کی محبت جو ہے وہ فضیلت دیتی ہے، لیکن تم اس فضیلت کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میرے انعامات کا، میرے اکرام کا، میرے فضل کا، تو ہم اور دیں گے، اور دیں گے، اور اضافہ کریں گے، افزونی کریں گے. ورئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کی روش اختیار کی تو میرا عذاب بھی بہت سخت. تو گویا کہ مثبت اور منفی دونوں معنوں میں نے آپ کے سامنے رکھا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. اور منفی انداز میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، سب سے شدید عذاب. کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی منافقت ہے، اللہ کو ماننا، عمل نہ کرنا اس کے حکم پر منافقت ہی ہوگی. تو منافقین کے بارے میں آئے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین حالانکہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے، اور جبرن ہی صحیح کراہت کے ساتھ ہی صحیح زکات اور صدقات بھی دیتے تھے، بلکہ غزوات کے موقع پر تو چندے پیش کرتے تھے، ہماری جان بخشی کر دے، ہمیں چھٹی دے دے، جنگ میں جانے سے ہم سے مار لے لیں، یہ کرتے تھے. لیکن کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو آگ کے سب سے نچلے طبقے ہوں گے. اللہ کو کفر سے نفاق زیادہ ناپسند ہے، اسی لیے سورہ صف میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہتے کیوں ہو کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے جبکہ تم عمل نہیں کرتے اس پر، کہتے کیوں ہو رسول سے بڑی محبت ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور نعتوں کی محفلیں ہو رہی ہیں اور داد بھی جا رہی ہے کہ شرک کے اوپر زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں، غلوم کیا جا رہا ہے، لیکن رسول کا اتباع نہیں ہے. یہ میں تقول والا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ بینہ کی آج جو میں نے تلاوت کی تھی اس کو بھی ذرا نوٹ کیجئے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. یہ ہمیشہ کا دین ہے، قائم دین ہے اللہ کا، ہمیشہ کا دین ہے. دین ہمیشہ سے ایک ہے، نوح سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، دین تو ایک ہی ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين، دین قائم کرو، دین تو ایک ہے، شریعت میں فرق ہے. جیسے ہمارے ہاں مسلکوں میں فرق ہے، یہ حنفی مسلک ہے، یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، یہ اہل حدیث مسلک ہے، وہ یہاں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، دین ایک ہی ہے. وہ بھی کسی حدیث سے استدلال کر رہا ہے، یہ بھی کسی حدیث سے استدلال کر رہا ہے. کسی کے نزدیک یہ حدیث زیادہ قوی ہے، کسی کے نزدیک یہ حدیث زیادہ قوی، بس دین ایک ہے، اللہ کا حکم اس کے رسول کا حکم. وما امروا الا ليعبدوا الله، نہیں حکم دیا گیا نوع انسانی کو مگر ایک ہی، اللہ کی بندگی کرو، مخلصین له الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. یا دین جو ہے نظام کو بھی کہتے ہیں، دین الملک بادشاہ کا نظام، دین اللہ اللہ کا نظام. تو یہ اب پورے نظام کو خالص کر لو اللہ کے لیے، تمہاری سیاست بھی دین کے تابع ہو، تمہاری معیشت بھی دین کے تابع ہو، تمہاری تہذیب اور تمہاری معاشرت بھی دین کے تابع ہو، تم اپنے انفرادی اعمال میں بھی دین کے تابع ہو. مخلصین لہ الدین حنفاء یکسو ہو کر، یہ نہیں ایک قدم ادھر ہے تو ایک ادھر ہے، ایک بات اس کی مان لی، ایک بات اس کی مان لی، ایک اسلام کی مان لی. اس کو چاہے روشن خیالی کہہ لیں، اسے چاہے لبرلزم کہہ لیں، اسے چاہے بھی کہہ لیں، یہ اسلام کے نزدیک کفر، معنوی کفر ہے. اور آج ہم اس کا دنیا میں تو جو ہے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ذلت اور خاری ہمارے ماتھے پر لکھ دی گئی ہے، ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ. کس طریقے سے ابھی جو کچھ ہوا تھا 9/11 کے بعد، جو مشرف صاحب نے کہا تھا یہ فائدے ہمیں حاصل ہو جائیں گے، کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا، وہ کیسے حل ہو رہا ہے سامنے دیکھ رہے ہیں، تو بعد میں بات نہیں کروں گا اس پر. اور وہ جو جہاد تھا وہ جہاد اب ختم ہو گیا، بین ہو گیا، وہ دہشت گردی کہتے تھے، اب ہم نے بھی وہی اصطلاح استعمال کرنی شروع کی. تو جو کچھ انہوں نے ملوایا ہم سے بھر لیا، ہم نے سارا کچھ یو ٹرن جو لیا تھا ایک دم، اس کے نتیجے میں ہماری ساری پالیسی تبدیل ہو رہی ہے. تو یہ تو در حقیقت ان کی اطاعت ہے، ان کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. لیکن مسلمان اور بنیاد پرست، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اصولی اعتبار سے ایک، وہ مسلمان کیا ہوا جو بنیاد پرست نہ ہو. میں نے وہ آج سے 10 سال پہلے واشنگٹن ایریا میں ایک اجتماع ہوا تھا مسلمانوں کا، تو میں نے وہاں کہا تھا کہ آپ کو ایک سلوگن اختیار کرنا چاہیے اور اپنی کاروں پر سٹیکر لگائیے، یس وی آر فنڈامنٹلسٹ بٹ ناٹ ٹیررسٹ. ٹیررزم سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے، یہ طریقہ نہیں ہے. فنڈامنٹلزم کا صحیح راستہ کیا ہے؟ اپنے ملک میں اسلام کا پورا نظام قائم کر کے دنیا پہ حجت قائم کرو، دیکھ لو آخر یہ اسلام ہے، تم اسلام کو بدنام کرتے ہو، اسلام میں تو کوئی ریپریشن نہیں ہے، اسلام میں کوئی سپریشن نہیں ہے، ایک محدود معنی کے اندر، محدود بھی کیا، کسی اور کا محدودیت نہیں ہے، یہ اللہ کے احکام کے حدود کے اندر اندر جمہوریت ہے. جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں تم بابی مشورے سے جو چاہو فیصلہ کر لو، اس میں جمہوریت اختیار کر لو، جمہوریت کی اعلیٰ ترین اختیار. لیکن مادر پدر آزاد جمہوریت اسلام میں نہیں ہے کہ جو چاہو کر لو، نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کا، کیونکہ وہی حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، جب بھی مجھے اسلام کے سیاسی نظام پر تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں میں اسی حدیث کو پڑھاتا ہوں. ذرا مثل المومن کا مثل الفرس فی اخیته، مومن کی مثال جو ہے اس گھوڑے کی ہے جو کھوٹے سے بنا ہوا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صرف دو تین گز کی رسی باندھی ہوئی ہے تو گھوڑا جو ہے کھوٹے کے ساتھ گویا جڑا ہوا ہے. آپ کے پاس کھلا میدان ہے، آپ چاہتے ہیں گھوڑا دوڑے بھی بھاگے بھی، اس کے ہاتھ پاؤں کھلے. اس کھلے میدان میں آپ نے 200 گز لمبی رسی سے گھوڑے کو باندھ دیا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ 200 گز ریڈیس نصف قطب اس کا ایک سرکل وجود میں آ جائے گا. اس کے اندر گھوڑا آزاد ہے، شمال کو جائے، جنوب کو جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، 150 گز جائے، 100 گز جائے، 200 گز چلا جائے، لیکن 201 گز نہیں آئے گا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں. یہی مثال ہے اسلام میں، یہ دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا. اس کے اندر جو دائرہ اس میں آپ آزاد ہیں، اس دائرے کے اندر جو ہے آپ اپنی کثرت رائے سے فیصلہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. سادہ ترین مثال میں یہ دیا کرتا ہوں، گھر میں کوئی دعوت منعقد ہو رہی ہے، اب اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ ڈرنک کیا سرو کی جائے. ایک بات واضح ہو گئی، اس دائرے سے باہر شراب ہے، شراب تو سرو نہیں کی جا سکتی، وہ تو دائرے سے باہر ہے. اب دائرے کے اندر روح افزا شربت بھی ہے، اور نورس شربت بھی ہے، 7 اپ بھی ہے، ببل اپ بھی ہے، اس کا فیصلہ کر لے گنتی کر کے، خاندان کے افراد زیادہ جس کے حق میں ہوں، سب مباح ہے. تو مباحات میں سے کوئی انتخاب کرنے کے لیے رائے عوام کی، ٹھیک ہے، یہ جمہوریت. تو یہ جو فنڈامنٹلزم ہے، یہ در حقیقت جب تک کہ مسلمانوں کی پوری زندگی پر حاوی نہ ہو. وما امروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، پورے نظام کو، پورے نظام اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا جائے، یکسو ہو کر. اور یہ مضمون اصل میں سورہ زبر میں آیا ہے، 5-6 مرتبہ یہ مضمون آیا ہے. یہ آخری پارے کی چھوٹی صورتوں میں تو بہت اہم مضامین جو ہے ان کو ایک ایک صورت کی شکل میں اور چھوٹی صورت کی شکل میں لایا گیا ہے. جیسے ایک تصور یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو یہ بھی دھوکہ دیتا ہے، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا غفور ہے، بڑا غفور ہے، کیے جاؤ جو کرتے بخشے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، ہے. لیکن وہ العادل بھی ہے، انصاف کرنے والا، وہ منتقم بھی ہے، شدید الانتقام، انتقام شدید لیتا ہے، وہ قہار بھی ہے، یہ بھی اس کی شان ہے. تو یہ مضمون بہت جگہوں پر آیا، لیکن سورہ انفطار ایک سورت ہے جس کا مرکزی مضمون یہ ہے. اسی طرح اپنی بندگی کو اللہ کے لیے اطاعت خالص کرنا، بالکل خالص، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت، پورا نظام اللہ کے تابع، یہ بہت سی صورتوں میں آیا، لیکن سورہ بینہ کا تو یہ مرکزی مضمون ہے چھوٹی سورت کا. سورہ زبر میں میں آپ کو گنواتا ہوں کتنی مرتبہ یہ مضمون آیا. سورہ زمر میں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، بس آپ بندگی کیجئے اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر کے. پھر یہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له دینی، کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں تو، مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. تیسری مرتبہ پھر آیا، قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، کہہ دو میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. اس سے اگلی سورت جو ہے سورہ مومن, اس میں دعا کا مضمون مرکزی ہے. اسی میں وہ آیت بھی آئی ہے, قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو, مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا, اور جو لوگ پر بنائے تکبر میری بندگی نہیں کرتے یعنی مجھ سے دعا نہیں کرتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. تو حضور نے فرمایا ہے, بہت خوبصورت تشریح کی ہے اس آیت کی, دیکھو تم انسانوں سے کچھ نہ مانگو, جس سے بھی کچھ مانگا جائے اس پہ ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ اندر اس کے تکبر پیدا ہوتا ہے, مجھ سے کیوں مانگا, چاہے بعد میں دے دے, ایک دفعہ بوجھ محسوس کرتا ہے وہ اپنے اوپر کہ اس نے مجھ سے یہ چیز کیوں مانگی. یہ انسان کی سرشت ہے. اللہ وہ ہے جو کہتا ہے مانگو, اور نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوں گا. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. خاص طور پر جو فرمایا گیا کہ شب کے آخری لمحات میں تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں, اور پھر ندا ہوتی ہے حل من سائل فاعطیہ حل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی شخص جو مانگنے والا ہو, جاگ رہا ہو, میرے حضور میں کھڑا ہو اور مانگ رہا ہو کہ میں اسے دوں, ہے کوئی جو استغفار کر رہا ہو, انٹا غفیل سویا ہوا نہ ہو, جاگ کر مجھے استغفار کر رہا ہو کہ میں اسے بخش دوں. تو اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے جب تک کہ مخلص لہ الدین نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی. میرا آج کا دوسرا نقطہ یہ ہے, اور وہ میں نے اصل میں حال ہی میں ایک کتاب پڑھی ہے, کیرن آرمسٹرانگ ایک مصنفہ ہے امریکن, اس نے کتاب لکھی ہے دی بیٹل فار گاڈ فنڈامنٹلزم ان یوڈائزم کرسچینٹی اینڈ اسلام, اور بڑی اچھی کتاب ہے. ایک دو جگہ پر اس نے ڈنڈی ماری ہے, اور وہ بھی میرے نزدیک بدنیتی سے نہیں بلکہ ناسمجھی سے, کم فہمی سے, ورنہ کتاب معلوم ہوتا ہے کہ بہت آبجیکٹو ہے اور بڑی کتاب ہے, پونے 400 صفحے لیکن بہت باریک ٹائپ ہے. یہ جو لبرلزم اور فنڈامنٹلزم کی جنگ ہے یہ تینوں مذہبوں کے اندر جاری ہے, یہودیوں میں بھی ہے, عیسائیوں میں بھی ہے, مسلمانوں میں بھی, بلکہ مسلمانوں میں اتنی نمایاں نہیں ہے, مسلمانوں پر تو یہ باہر سے ٹھونسی جا رہی ہے, جس کو کہتے ہیں وار ود ان اسلام. یہ ویسٹ کا کہنا ہے, نعرہ ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتے, اسلام کے اندر ایک جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں. ورنہ جوڈائزم میں جو فنڈامنٹلسٹ کے درمیان, اب سارا زائزم جو ہے یہ خالص سیکولر لبرل, یہ مذہبی لوگ نہیں ہیں, جو یہودیوں کا مذہبی طبقہ تھا ہیسیڈکس, انہوں نے تو کبھی زائزم کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے 1967 سے قبل, جبکہ اسرائیل کا قبضہ ہو گیا یروشلم پر, اس سے پہلے زائزم کو, اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کیا, اور انہوں میں اب بھی بہت سے جو اب بھی تسلیم نہیں کرتے اسے شیطانی کام کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو اصل میں انتظار ایک مسیحا کا, کہ ہمارا ایک مسیحا آئے گا, وہ پھر یہ کام کرے گا, تم کیوں کر رہے ہو. جیسے کہ ہمارے اہل تشیعوں میں اثنا عشری کے اندر تصور یہ تھا کہ امام مہدی جب آئیں گے تب ہوگا کام, اس وقت تک تو بالکل پڑے رہو منقار میرے پر, بس کسی سیاست میں حصہ مت لو. وہ تو آیت اللہ خمینی نے یہ کہا کہ بھائی امام جب آئیں گے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے, امام کا راستہ ہی ہموار کرے. تو اس کی شخصیت ایسی تھی کہ اس نے اس فنڈامنٹل چیز کو تبدیل کرا لیا, اور عوام جو ہے نکل آئے اور انقلاب آ گئے. تو یوڈائزم میں جو ہے بڑی شدید اور ان کی کشمکشیں بہت رہی ہیں. کرسچینٹی میں خاص طور پر امریکہ میں جو الٹرا رائٹ ہے, کرسچین رائٹ, الٹرا کرسچین رائٹ, وہ شدید مخالف ہے لبرلزم کا, وہ کہتے ہیں ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن پڑھائی نہیں جانی چاہیے اسکول اور کالجوں میں، یہ کفر ہے. بائبل جو کہتی ہے بک آف جینیسس کے اندر کتاب پیدائش میں آدم کی تخلیق کا، وہ صحیح ہے. یہ ڈارونزم کیا بکواس ہے، جھوٹ ہے. اچھا وہ ابارشن کے رائٹس کے خلاف ہے، حملے کرتے ہیں حکومت کی طرف سے جو ابارشن کے کلینکس کھول دیے ہیں اس پر حملے کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں. وہ ہومو سیکشویلٹی کے خلاف ہے، گیز کے خلاف ہے، لیسبینز کے خلاف ہے، جو وہ ان کے رائٹس جو ہے اصل، تو ان کے درمیان بھی جنگ ہے. اگرچہ اکثریت لبرل کی ہے، وہی جو سیکولر ذہن ہے، جو کوئی حدود و قیود نہیں ہے، ہماری کانگریس جو چاہے جو ہے قانون بنا لے، ہماری سپریم کورٹ جو چاہے فیصلہ کر دے، بس ٹھیک ہے. غلبہ ان کا ہے لیکن ہے اندر ہی اندر کشمکش. ابھی جو اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ پروگرام جو ہے شیرون کا، بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت وہ لبرل پروگرام بنا رہا ہے، بہت ہی گویا کہ فلسطینیوں کے حق میں ہے کہ غزہ کی جو پٹی ہے اس سے وہ سیٹلمنٹ بھی ختم کرا رہا ہے، اور ایک سال کے اندر کہتے ہیں کہ ہم بالکل اس سے علیحدہ ہو جائیں گے، یہ خالص یہودیوں کی بستی ہو جائے گی. بہت ہوشیار، بہت عیار، بہت چالاک شخص ہے یہ. ایک طرف تو وہ فلسطینیوں کی کمر توڑ رہا ہے، یعنی جو بھی ان میں فنڈامنٹلسٹ ہیں، مسلمان ہیں، جہاد اسلامی جہاد کے لوگ ہیں یا حماس کے لوگ ہیں، ان کے ایک ایک لیڈر کو، ایک ایک ایکٹیوسٹ کو ٹارگیٹ کے لیے کر رہا ہے. اور ذرائع آج کل ایسے ہیں کہ بڑی آسانی سے آدمی جو ہے وہ اسپاٹ ہو جاتا ہے، کہاں ہے، ٹیلی فون آپ نے یوز کیا اور پتہ چل گیا، اور راکٹ آیا اور گیا، آپ کار میں جا رہے ہیں، کار کے اوپر راکٹ پڑا ہو گئے. تو وہ کہ جتنے بھی ملیٹنٹ ٹائپ ہیں، جو کہ کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں، جو کوئی ریزسٹ کر سکتے ہیں، ان کو تو چن چن کر، اب ان میں سے ایک کے ساتھ 10 اور مارے گئے تو کیا ہے، لیکن اصل ٹارگیٹ ان کا وہ ایکٹیوسٹ ہے. جو پی ایل او تھی یاسر عرفات کی، وہ خالص سیکولر جماعت ہے، لبرل جماعت ہے، اسے مذہب سے کوئی سروکار نہیں. لیکن حماس اور اسلامی جہاد یہ موومنٹ ایسی ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ. آپ کو معلوم ہے کہ جب سادات نے معاہدہ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کو تسلیم کیا، تو ایک طرف ایک مصری نے سادات کو مار دیا، دوسری طرف ایک یہودی نے اسحاق ریبن کو مار دیا. یہ کون ہے فنڈامنٹلسٹ ہے؟ تم نے اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کو تسلیم کیوں کیا؟ مسلم فنڈامنٹلسٹ جو کہتا ہے ہرگز تسلیم نہیں کرنا، ہرگز تسلیم نہیں کرنا. جارڈن نے بھی پھر کر لیا ایک ایک کر کے، اور اس کے بعد سعودی عرب نے بھی کہہ دیا، اس کی پیشکش آ چکی ہے کہ اگر اسرائیل اپنی 1967 سے قبل کی جو حدود ہے اس میں چلا جائے واپس، اور 1967 کی جنگ میں جو اس نے علاقے جیتے تھے وہ واپس کر دے، تو ہم سب عرب ممالک اس کو تسلیم کر دیں گے، جسے پہلے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن اسرائیل ویسٹ بینک کو نہیں چھوڑنا چاہتا. وہی میں کہہ رہا تھا، جو ہوشیاری کر رہا ہے، عیاری کر رہا ہے، وہ یہ کہ ویسٹ بینک کا اکثر و بیشتر حصہ اپنے پاس رکھے گا، اس لیے کہ یہی اصل علاقہ ہے یہودیوں کا. اس میں جو اصل ان کے جو ہے مذہبی مقامات، ان کے تاریخی مقامات، وہ اس علاقے، اس لیے کہ باہر وہ جو کچھ ہے، اس وقت غزہ کی پٹی ہے یا کوئی اور ہے، باقی تو صحرا تھا، اصل یہ علاقہ تھا. بارکنا حوضہ جسے قرآن میں کہا گیا ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. تو مبارک ماحول، زرخیز تھا، سینکڑوں انبیاء کا فلسفہ. تو یہ جو ہے اس وقت فنڈامنٹلزم اور سیکولرزم یا لبرلزم، اس کی جنگ جو ہے تینوں مذاہب کے اندر شدت کے ساتھ جاری ہے. البتہ ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے کوئی اسکرپچرز جو ہیں وہ سرٹن نہیں، یقینی نہیں. تورات شکوک سے بھری ہوئی ہے، تضادات سے بھری ہوئی ہے، غیر سائنٹیفک چیزوں سے بھری ہوئی ہے. اس کی پہلی پانچ کتابیں کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ کی لکھی ہوئی ہیں، اس پر بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. انجیل کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ انجیل نازل ہوئی ہوگی یا ہیبریو میں اور یہ آرامائک میں، آرامائک وہاں کی عوامی زبان تھی، آرامی زبان، اور ہبرو جو ہے عبرانی وہ ان کے علماء کی زبان تھی، جیسے ہمارے یہاں عربی علماء کی زبان ہے. باقی ہمارا جو دور حکومت تھا اس میں بھی فارسی زبان سے حکومت کی اور باقی لوگ ہندی بولتے تھے، یہ تو اردو بولتے تھے، تو وہاں دو زبانیں تھیں، تو اگر انجین اتری ہے تو ان دو میں سے ایک میں، اور اس کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے آج، قدیم نسخہ جو ہے قدیم ترین وہ اس کا ٹرانسلیشن ہے لاطینی زبان گریک لینگویج یونانی زبان قدیم لینگویج. پھر دوسرا فرق کیا ہے، یہ جتنی کتابیں تورات انجیل اس میں تین چیزیں گڑبڑ ہیں، اللہ کا کلام جو وحی کے ذریعے سے آیا، اور اس رسول کا کلام کے جو جس پر وہ وحی آئی تھی، اور تاریخی واقعات، تینوں چیزیں گڑبڑ کر کے جمع کر دی گئی. جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو یہ کہ قرآن سرٹن، اس کے دو گٹوں کے درمیان جو کچھ ہے اس میں ایک حرف پر بھی شک نہیں، اور پوری دنیا مانتی ہے کہ قرآن کی پیورٹی انٹیگریٹی یہ مسلم ہے، یہ وہی قرآن ہے جو محمد نے مسلمانوں کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اتنی لمبی تاریخ بھی نہیں نا، تورات کی تاریخ 3000 برس پرانی ہے، ہمیں تو ابھی 1400 برس ہوئے، انجیل بھی 2000 برس پرانی ہے. اس اعتبار سے تو قرآن جو ہے وہ سرٹن محفوظ، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. پھر ہمارے ہاں تین چیزیں بالکل علیحدہ ہیں، قرآن اللہ کا کلام، اس لیے حضور نے ابتدا میں روک دیا تھا میری باتیں لکھو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ گڑبڑ ہو جائے جیسے پہلے کتابوں میں ہو گیا. حدیث علیحدہ معین ہوئی، جمع ہوئی، سیرت کی کتابیں علیحدہ، یہ تینوں چیزیں ڈسکریٹلی علیحدہ. پھر یہ کہ ہماری شریعت واضح ہے مرتب، ان کے ہاں تورات کی شریعت کے چند احکام ہیں، اور عیسائیوں میں شریعت سرے سے ہے ہی نہیں. بہرحال ہمارے ہاں بھی شریعت میں مزید اجتہاد کا راستہ تو کھلنا چاہیے. پھر مسلمانوں میں کبھی بھی مذہبی تفرقے کی بنیاد پر خونریزی نہیں ہوئی. یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، پہلے کچھ اور تھا، پہلے یہ سعودی عرب اور ایران کی بائی پروکسی وار ہو رہی تھی، اب اس میں نہ معلوم موساد اور راک میں کتنا ایلیمنٹ ہے، کتنا انڈیجنس ہے ہمارا اپنا داخلی، ہم کہہ دیتے ہیں عوامی سطح پر تو کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، ایک دیوار بیچ رہ رہا ہے شیعہ اور سنی، کوئی فرق ہے، کوئی ان میں دشمنی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی لڑائی ہے، کہیں بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ کاغذیوں کے جلوس پہ اختلاف ہو جاتا تھا کہ تمہارا راستہ یہ معین ہے، ادھر کیوں آ رہے ہو، بس اس پر جھگڑے ہوتے تھے اور کچھ بھی نہیں. اس اعتبار سے مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے وہ اتنا گہرا نہیں ہے، اور لبرلز کا اور مسلمانوں فنڈامنٹلسٹ کا اتنا گہرا فساد نہیں ہے جتنا کہ ان دونوں میں. وہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں تو تباہی ہے بہت سخت. ابھی جو ہے بڑی مشکل سے شیرون کو جو ہے 67 ووٹ ملے ہیں غازہ سے سیٹلمنٹ ختم کرنے کے، اور اب بھی کچھ لوگوں نے استعفے دیے ہیں، اس کی وزارت ٹوٹنے کا امکان ہے، کیونکہ جو فنڈامنٹلی جو یہودی ہو کیسے واپس دے رہے ہو تم، ہمیں تو اور زمینیں لینی ہے، ہمیں تو گریٹر اسرائیل بنانا ہے، ہمیں تو پوری دنیا کی یہودیوں کو لا کے بچانا ہے. ابھی ہے کہ کتنے ہیں، 13-14 جو ہے ملین ہیں، ان میں سے 3-4 ملین آئے ہیں، یہاں پہ 10 ملین جو ہے، 1 کروڑ یہودی تو ابھی باہر پڑا ہوا، اور اب وہ آتے بھی نہیں. مسلسل جو فساد ہے، سوسائڈ بومبنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، تو پاکستان میں جیسے بیرونی سرمایہ نہیں آتا، سرمایہ کار نہیں آتے، ڈرتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے تو مصیبت میں پڑ جائیں گے. جب تک کہ کوئی بالکل ایسی سیف اور ہر طرح سے محفوظ ریاست قائم نہ ہو جائے، ہمیں تو یہ کرنا ہے، تم واپس کر رہے ہیں. یہ جو جنگ ہے فنڈامنٹلسٹ کی اور سیکولرسٹ کی یا لبرلسٹ کی، یہ زیادہ شدید ہے یہودیوں میں، زیادہ شدید ہے عیسائیوں میں بنسبت مسلمانوں کے، لیکن مین سٹریم ان کی بھی سیکولر ہے، ہماری بھی سیکولر ہے. ہماری ایجوکیٹڈ ایلیٹ جو ہے، ایجوکیٹڈ سے مراد کیا، مغربی تعلیم، جن کو میں کہا کرتا ہوں پڑھے لکھے ان پڑھ، پڑھے لکھے تو پی ایچ ڈی ہیں لیکن قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، ناظرہ بھی پڑھ سکتے تو ان پڑھ ہوئے کہ نہیں ہوئے دین کے اعتبار سے ان پڑھ پڑھے لکھے ان پڑھ وہ ہے کہ جو لبرل ہیں ان کے اوپر پورے مغرب کے اثرات ہیں ان کی تہذیب ہے اسی کو امیٹیٹ کرتے ہیں اسی کے پیچھے چلتے ہیں وہ جو کہا تھا کبھی اکبر الہ آبادی نے چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں اور بات وہ ہے جو بالیئر میں چھپے انگریزی اخبار میں آ گیا ہے لہٰذا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اردو اخبارات میں تو ایسے ہی گاربیج ہوتا ہے انگریزی اخبار میں آ گیا اب کوئی شک و شبہ تو چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں اور بات وہ ہے جو بالیئر میں چھپے اگرچہ ایک پھپتی چست کی تھی اسی اکبر الہ آبادی نے پانیت پر وہ پہلا انگریزی اخبار تھا گھر سے خط آیا ہے کہ ہو گیا چہلم ان کا پانیت لکھتا ہے بیمار کا حال اچھا تو یہ بھی ہے بارہ مین اسٹریم جو ہے آج مسلم ورلڈ کا اٹس اے بٹر ٹروتھ مین اسٹریم مشرف صاحب غلط نہیں کہتے اکثریت وہ لبرل ہے وہ اسلام کو اگر آبزرو بھی کرتی ہے تو نماز وہ دیکھے اکثریت تو نہیں کرتی کہاں لیکن جو کرتے ہیں ان میں بھی اکثریت لبرل ہے وہ لوگ جو دین کو ایک وحدت کی حیثیت سے مان کر اور اس پر عمل کرنا چاہیں میں سمجھتا ہوں پرویز مشرف کی بات صحیح ہے کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے کوئی شک نہیں اچھا اب میں وہ بات کر رہا ہوں جو بات لوگوں کو شاید اچھے بھی نہ لگے دیکھیں حاجی نے جو کہا تھا اے خاصا اے خاصا جو رسول وقت دعا ہے امت کے ذریعے آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے اس کا مظہر کیا ہے آج جو کچھ وقت جا رہا ہے 1400 سال پہلے یہی ہم نے چاہا تھا میں ویسٹ کے لیے کوئی اپالوجی پیش نہیں کر رہا ہوں اس کے لیے کوئی جواب پیش نہیں کر رہا ہوں لیکن حقیقت کو دیکھیے جب جزیرہ نما عرب میں اسلام کا انقلاب کامیاب ہو گیا کامل ہو گیا مکمل ہو گیا جا الحق و ازحق الباطل اب دو گروہوں کے ساتھ دو مختلف معاملے کیے گئے جو تو بنی اسماعیل تھے یا ان کے تابع جنہیں امیین کہا گیا حضور بھی انہی میں سے تھے ان کو تو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ تمہارے ساتھ سارے معاہدے ختم مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات برات من اللہ و رسول الی الذین عاهدتم من المشرکین صرف فرق یہ کیا گیا کہ جن سے تو معاہدہ ہے غیر معین مدت کے لیے انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دی 4 مہینے تک مہلت ہے پھر معاہدہ ختم اور جن کا مدت کے تعین کے ساتھ تھا اور ساتھ ہی انہوں نے ابھی کوئی خلاف ورزی نہیں کی تو ان کے بارے میں حکم دیا ان کی مدت جتنی بھی ہے سال ہے 1.5 سال ہے پوری کر لیکن جیسے ہی یہ مدت ختم ہو جائے گی اس کے بعد حکم کیا آیا فیض انسلخ الاشہر الحرم فقتل المشرکین حیث وجدتموہم ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ وخذوہم پکڑو انہیں واحصروہم ان کا محاصرہ کرو وقعدوا لہم کل مرصد ہر جگہ پر گھات لگا کر بیٹھو اور پکڑو ان کو فیض انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم پھر اگر وہ باز آ جائے اپنی روش سے شرک سے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے تو پھر ان کا راستہ چھوڑ ان آیات کو آج کل بہت وقت سمجھا جا رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ابدی حکم ہے اور اسی لیے پھر مغرب وقت شدید اعتراض کرتے ہیں یہ حکم ابدی نہیں ہے یہ اسی قانون کے تحت جس قوم کی طرف رسول آئے وہ انکار کر دیں تو ان کو ختم کیا جاتا ہے. ختم کرنے کی شکلیں مختلف ہیں، غرق کر دیا جائے، کہیں طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جائے، تیز ہوا، سات راتیں، آٹھ دن، سبع لیال و ثمانیۃ ایام، قوم عاد سے ختم کی گئی، زلزلہ آ جائے، آسمان سے پتھراؤ ہو جائے، یا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا جائے. بات تو ایک ہی ہے، یہ اس قاعدے کے تحت ہے. یہ مشرکین عرب کے لیے کہ ان پر اتمام حجت ہو چکا ہے، لہذا اب اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب استحصال کے مستحق ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ حکم. اچھا، جو دوسرے تھے یہودی، ان کے بارے میں دوسرا حکم دیا گیا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. جنگ کرو ان سے بھی، اہل کتاب میں سے، یہود اور نصارہ میں سے، جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخر پر، نہ ان چیزوں کو حرام مانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، یا نہ دین حق کی پیروی کرنے کو تیار ہیں. ان سے جنگ کرو حتی یوتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے اپنا جزیہ پیش کرنے کو تیار ہوں اور چھوٹے بن کر رہے ہیں، یعنی انہیں قتل نہیں کیا جائے گا. مشرکین عرب کے لیے دو آپشن تھے، ایمان لاؤ یا قتل. تیسرا آپشن خود بخود پیدا ہو گیا، عرب چھوڑ کر چلے جاؤ، جہاں جانا دفاع دو. بہت سے لوگ ہجرت کر گئے، قتل کرنے کی نوبت ایک کو بھی نہیں آئی، پورا عرب مسلمان ہو گیا. کچھ لوگوں نے ہجرت کی چلے گئے. کہتے ہیں ہمارے کافرستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کافر، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم وہی قریش ہیں. وہ جب اس عرب جو ہے پتہ ہو گیا حضور کے ہاتھوں، تو ہم وہاں سے نکل کر آ گئے ایران کی طرف. پھر جب ایران پتہ ہو گیا تو اور آگے بڑھے، خراسان اور افغانستان، پھر یہاں تک ہوتے ہوتے کہ پھر ہم ان پہاڑوں کے نراکر میں پناہ لیے. ہم ان کی اولاد ہیں. اور یہ اصل میں دو حصوں میں تقسیم تھے، ایک حصہ پاکستان میں ہے اور ایک حصہ افغانستان میں ہے. جب انہوں نے کہا ہم وہی قریش ہیں، تو امیر دوست محمد خان جو تھا والی افغانستان، اس نے کہا پھر تمہارے لیے وہی حکم ہے جو سورہ توبہ کے شروع میں، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دوں گا. پھر وہ ایمان لے آئے. وہ لوگ ہیں جو اب نورستان کہلاتا ہے ایک صوبہ. یہ نورستان جو ہے کافرستان کے ساتھ ملحق ہے، درمیان میں سرحد ہے، پاک افغان بارڈر. ادھر نورستان، کیونکہ وہ لوگ، وہ کافر، وہ قرشی جو تھے، وہ ایمان لے آئے. ہمارے ہاں وہ جو کہ تو باقی ہیں، اور انہیں بلکہ حکومت چاہتی ہے کہ باقی رہیں، ایمان نہ لائیں، اور ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں کہ یہ ایک عجوبہ ہے، یہ عجائب گھر ہے، دنیا بھر سے آتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے کہ ان کافروں کے کیا کسٹمز ہیں، کیسے رہتے ہیں، کس طرح کے معاملات ہیں. تو سیاحت کا ایک، چونکہ یہ ایک اٹریکشن ہے، لہذا ہماری پالیسی یہ کہ انہیں جیسے ہیں ویسے رہنا، تاکہ لوگ آئیں، سیاحت کریں اور دیکھیں. بہرحال تو دو بات کی گئی کہ جو تو مشرکین عرب میں سے ہیں ان کے لیے صرف دو آپشن ہیں، یا ایمان لے آئیں یا قتل. تیسرا آپشن پیدا ہو گیا کہ اس ملک کو چھوڑ کر دفاع ہو جائے. اہل کتاب کو دو آپشن دیے گئے، یا جنگ، یا تم رہ سکتے ہو، یہودی رہ سکتے ہو، عیسائی رہ سکتے ہو، لیکن تمہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، نظام اسلام کا ہوگا، نیچے تم ہندو رہو. یہی سارا پھر مستقل رہا. جیسے ہی مسلمان فوجیں نکلی ہیں، وہ تین آپشن دیا کرتے تھے صحابہ کے دور میں، ایمان لے آؤ ہمارے برابر ہوگی، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں، ہمارے حق زیادہ ہے، تم جونیئر ہو، تمہارا حق کم ہے، برابر. یہ نہیں منظور تو چھوٹے ہو کر رہو، اسلام کا نظام غالب ہوگا لیکن تمہیں آزادی ہوگی، تم اپنی کرسچینٹی پر، عیسائیت پر، یہودیت پر، اور زرتشتی مذہب پر، مجوسیت پر، یا ہندو مت پر قائم رہو، لیکن جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا، اور اسلام کی بالادستی کو قبول کرنا ہوگا. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے اب کیا الٹا ہوا ہے. وہ دین جو اس شان سے نکلا تھا، آپ کس آج کس حال کو پہنچ گیا ہے. آج برعکس پوزیشن ہے، امریکہ کہتا ہے نظام ہمارا ہوگا، ہاں تم مسلمان رہو, مسجدوں میں جاؤ, روزے رکھو, ہمیں کوئی احساس نہیں, نظام ہمارا ہو طاقت کے ساتھ. آج وہ اس نظام کو نافذ کرنے پر پڑے ہوئے. اسے کہتے ہیں لبرلائزیشن. یہ جو مسلمان ڈکوسلوں میں پڑے ہوئے ہیں, توہمات میں پڑے ہوئے ہیں, یہ کیا اللہ 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 رسول اللہ رسول, اور یہ شریعت اور یہ قانون اور یہ حرام, اور چھوڑو ان چیزوں کو. جمہوریت ہوگی, جمہوریت ہوگی. ہم نے اب آپ دیکھیے دو ملکوں میں تو انہوں نے تقریباً کامیابی حاصل کر لی. افغانستان میں الیکشن بھی ہو گئے کامیابی کے ساتھ ہو گئے. طالبان نے اگرچہ دھمکی دیتی ہم نہیں ہونے دیں گے, لیکن طالبان کچھ نہیں کر سکے. صرف ایک دو مقامات پر کچھ توڑ پھوڑ ہوئی ہے, ورنہ الیکشن ہو گئے, ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اب وہ جمہوریت وہاں قائم ہو گئی. اسی طرح عراق میں اب چاہے پپٹ حکومت ہے ابھی, جیسے یہاں کرزئی تھا پپٹ تھا امریکہ کا پپٹ, ایسے ہی وہاں پر بھی ایک پپٹ جو ہے ایاد علاوی جو ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے کھڑا کر دیا گیا. اب وہ الیکشن کہتے ہیں جنوری میں ہم کرا دیں گے. توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, ریزسٹنس ہو رہی ہے, لیکن خود عراق کی بھی اکثریت جو ہے وہ اس نظام کی قائل ہے. جیسے میں نے کہا تھا پورے عالم اسلام کی امت مسلمہ کی اکثریت ماننا پڑے گا مین سٹریم اس سیکولر اس لبرل اپنے عمل کے اعتبار سے. لہذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس میں زیادہ عراقی مر رہے ہیں. امریکی تو اکا دکا مرتا ہے, خبریں عام سنتے ہیں اکا دکا مر گیا امریکی, باقی مر کون رہے. اب وہ بیچارے بھوکے مرتے وہاں کی پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں, انہیں مارتے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, تو ہے نہیں کچھ کھانے کو, کیا کرے. انہیں وہ $30-35 مہینے کی تنخواہ بھی بہت بنی بچپن ہو رہی ہے, تو وہ اب جا رہے ہیں کیا کریں. لیکن ان کو مار دیا. کچھ لوگ جو ہے ٹریننگ لے کر آئے تھے 40-45 آدمی, انہیں ایران کے بارڈر کے قریب سب کو ختم کیا. تو وہ تم بٹ تو رہا ہے مسلمان, نام کے مسلمان, ہم بھی تو ایسے نام کے مسلمان ہیں, تو کیا ہے. افغانستان میں بھی اب اتنے فوجی مار دیے, اتنے پولیس والے مار دیے, ہے کون افغان. امریکی کتنے مرتے ہیں, بہت کم. تو بہرحال آج صورت یہ ہے کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں, وہ آج غریب الغربا ہے. ایک ٹوٹل یوں سمجھیے کہ اپ سائڈ ڈاؤن. کبھی ہم نے کہا تھا نظام ہمارا ہوگا, ہاں تم عیسائی رہو, یہودی رہو, سنیگوگ میں جاؤ, چرچ میں جاؤ, اپنا مذہب تم پریکٹس کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ٹیکس دینا ہوگا جزیہ, اور چھوٹے ملک رہنا. وہی آج جو ہے ویسٹ کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا, دی لبرل ڈیموکریسی, سیکولر ڈیموکریسی, انٹرسٹ بیسڈ اکانومی, اور بے حیا معاشرہ, مخلوط معاشرہ, بے حیا, جس میں کوئی قوانین نہیں ہے سیکس سے متعلق, جو چاہو کرو. انسیسٹ پر بھی کوئی جرم نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی مقدمہ چلائیں. باپ نے بیٹی کے ساتھ اگر جبر کیا ہے تو شاید بیٹی جا کے شکایت کر دے, لیکن نہ ورنہ تو کوئی جرم نہیں. یہ صورتحال ہے. آج زمانہ اتنا بدلا ہے. اس موضوع پر میرا جو کتابچہ ہے, موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل بظاہر بڑا بلیک نظر آتا ہے. اسلام ایز اے دین اس کا مستقبل فی الحال بہت تاریخ. ہاں اسلام ایز اے مذہب ٹھیک ہے, وہ تو امریکہ میں بھی ہے, وہ ہندوستان میں بھی ہے, ہر جگہ ہے, لیکن اسلام دین کی حیثیت سے, نظام کی حیثیت سے, نتھنگ ڈوئنگ, وی کانٹ ایکسپٹ, وی کانٹ ٹالریٹ. دس از فنڈامنٹلزم, کہ تم پورے نظام پر چاہتے ہو اللہ کی حکومت, اللہ کی بالا دستی, ویکون الدین کلہ للہ. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس فنڈامنٹلزم کو تو ہم نے کچل کر رہنا. اب دیکھیے ایک تو کشمیر کا مسئلہ تازہ ہوا ہے ہمارے ہاں, اور صدر پرویز مشرف نے جو کچھ کہا ہے اس پر فطری طور پر دو طرفہ رد عمل آ رہا ہے. کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی ہیں اور کچھ لوگ شدید مخالفت بھی کر رہے ہیں. میں نے اس مسئلے پر, میں سمجھتا ہوں کم سے کم 15 برس ہو گئے اس وقت سے یہ بات جو ہے پیش کی ہے بار بار, کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا معاملہ ہے یہ ڈیفنکٹ ہے، وہ خود کہہ چکے ہیں کہ اب یہ مسئلہ بڑھ چکا ہے، جنگ اب ناممکن ہے، دونوں طرف ایٹمی ہتھیار ہیں، آپ کے پاس تھوڑے ان کے پاس زیادہ ہے، ان کا رقبہ زیادہ ہے، آپ اپنے سارے ایٹم بم بھی چلا دیں گے تو وہ کوئی ہندوستان ختم نہیں ہو سکتا، انہوں نے چند ایٹم پھینک دیے تو پاکستان تو ختم ہی ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے خود پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے دور میں بھی وہ لچک دکھانے کا معاملہ تو ہوا تھا، جب فوج نے جو ہے واجپائی سے ملاقات کرنے سے انکار کیا تھا، سلیوٹ کرنے سے انکار کیا تھا، بے نظیر کے اوپر بھی بڑا الزام لگا تھا جب راجیو آیا تھا تو اس نے جس طرح کی باتیں کی تھیں۔ تو اب یہ کہ مشرف صاحب وہی بات لے کر آ گئے ہیں، لیکن میری تجویز بہت پرانی ہے کہ تقسیم کشمیر کے سوا کوئی راستہ نہیں، جائز ترین تقسیم تو یہ ہوگی کہ لداخ اور جموں بھارت میں ضم ہو جائے، وہ علیحدہ ان کو صوبے بنا لیں، مشرقی پنجاب کے تین صوبے بن چکے ہیں، دو صوبے اور بن جائیں، جموں اور لداخ علیحدہ لے لیں، اور وادی جو ہے پاکستان کو ملنی چاہیے۔ صحیح ترین تو جائز ترین صحیح ترین اور عدل پر مبنی انصاف کے لیے، لیکن یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ 50 سال سے زائد سے جو رٹ لگائی ہوئی ہے ہندوستان کی حکومتوں نے اٹوٹ رنگ، تو کوئی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ذرا بھی ادھر سے ادھر ہو سکے، اسی لیے اب تک لچک کی کوئی بات بھی انہوں نے نہیں کی، ساری لچک ہم ہی دکھا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک اگر جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ پاکستان کے پاس رہے، اور اس کو علیحدہ اسٹیٹس ختم کر کے صوبوں کی شکل دے دی جائے، آزاد کشمیر کا صوبہ، ادھر سے شمالی صوبہ، انڈیا ان دو کو اپنے صوبے بنا لے، اور ویلی کے اندر پلیبسائٹ ہو جائے، استصواب رائے ہو جائے، اور اس میں تھرڈ آپشن بھی دے دیا جائے کہ آپ چاہے تو بھارت کے ساتھ، چاہے پاکستان کے ساتھ، چاہے آزاد ہو جائے، لیکن آزادی کی شکل میں بھارت اور پاکستان کا جوائنٹ کنٹرول رہے کہ یہاں کوئی تیسری فورن پاور آ کے قدم نہ جما لے۔ یہ وہ بات ہے جو سید علی گیلانی نے کہی ہے، اگر آپ نے کل کے اخبارات میں پڑھا، بہت شدید تنقید کی اس نے کہ پاکستان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں جلد بازی کر رہے ہیں، ہم موجود ہیں، ابھی ہم جانے دے رہے ہیں اس کشمیر کا نوجوان، اب تو یہاں سے تو جانا سلسلہ بند ہو چکا ہے، یا جو پہلے گئے تھے وہ وہیں پر اگر محصور ہو گئے ہیں تو جو کچھ کر رہے ہیں، کارروائیاں کر رہے ہیں، ہم نے تو روک دیا ہے، تو کشمیری جان دے رہے ہیں، تمہیں کیا جلدی پڑی ہے، اور کیا تم کشمیر میں امریکہ کا ایک اڈا بنانا چاہتے ہو؟ اور یہ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، امریکہ کا اڈا، ایک نیا اسرائیل بنے گا، اور اسے اگر روکے گا تو بھارت روکے گا، پاکستان نہیں روک سکتا، پاکستان تو امریکہ کی جیب میں ہے، جو حکم آئے گا سر تسلیم خم ہے، جو مزا لے جا گیا، ہم تو ویسے بھی امریکہ کا اڈا ہے، اس کو ہم نے افغانستان کے خلاف اڈے دیے، سب کچھ کیا، اور اب بھی ان مجاہدین کو جن کو اسلام کے نعرے پر لے کر آئے تھے روسیوں سے لڑنے کے لیے، اب ہم جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں سب کو معلوم ہے، وہ کیوں آئے تھے، کیا افغانستان کے اندر انہیں کوئی اچھی معیشت کی زندگی مل رہی تھی؟ ہمارے لوگ دبئی جاتے تاکہ وہاں سے کما کے لائیں، امریکہ جاتے تاکہ اچھی زندگی ہو، وہ آئے تھے کائے کے لیے؟ روسیوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ بہرحال یہ ایک دوسری داستان ہے، تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اس پر غور ہونا چاہیے، البتہ کوئی صورت ایسی نہ ہو، میں نے اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے، دیکھیے یہ چیز مطلوب ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مفاہمت ہو، مفاہمت ہمیشہ ایک اچھی چیز ہے، دوستی ہمیشہ ایک اچھی چیز ہے، قائد اعظم نے بھی کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا بھارت اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، تو فرمایا تھا جیسے کہ کینیڈا اور یو ایس اے کے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر یہ ایک علیحدہ مسلمان مملکت بن گئی تو یہ ہندوستان کو محفوظ رکھے گی، اور واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان اگر کمیونزم سے محفوظ رہا ہے تو اس لیے کہ پاکستان کا قلعہ درمیان میں موجود تھا، ورنہ ہندوستان کے اندر تو کمیونزم جو ہے بڑی وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتا، یہ واقعہ ہے۔ بارہ اس پر خاص طور پر جو ایک ایم پی رہے ہیں اور بڑے لیڈر ہیں مسلمانوں کے، سید شہاب الدین، تو میں نے سجید پر ان کا خط آیا تھا کہ آپ کی بات صحیح ہے بلکہ میری رائے بھی یہی رہی ہے. تو انہوں نے مثال دی کہ فرانس اور اسپین کے درمیان جو پہاڑی سلسلہ ہے پائرنیز, پائرنیز ماؤنٹینز, جیسے ہمارے یہاں یہ کو ہندو کچھ ہے افغانستان کے پاکستان کے مابین, تو وہ پائرنیز کے اندر ایک وادی ایک جگہ پر ہے چھوٹی سی اینڈورا. اس پر پہلے فرانسیسی اور اسپینش لڑتے رہے, وہی میری ہے وہ کہ میری ہے, پھر انہوں نے طے کیا اسے آزادی دے دو اینڈورا, لیکن ہمارا جوائنٹ کنٹرول رہے گا اس کے اوپر, کہ اس کی کوئی فورن پالیسی وغیرہ جو ہے وہ نہ فرانس کے خلاف جائے اور نہ اسپین کے. یہ تاریخ کے اندر واقعہ موجود ہے. جو بات ہم نے کبھی کہی تھی نظام اللہ کا ہوگا, نیچے تم عیسائی رہو یہودی رہو ہندو رہو مجوسی رہو, آج وہ وقت کہہ رہا, طاقت کے ساتھ کہہ رہا ہے, اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہہ رہا ہے. ہمارے پاس صرف حرارت ایمانی کی طاقت تھی اور کچھ نہیں تھا. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کو معلوم ہے, ٹیکنالوجی کی انتہا کے ساتھ وہ اب اس طریقے سے اگریسولی آگے آ رہے ہیں. اور کیری اگر آ گیا, ویسے تو مشکل بھی پروگرام وہی ہے, یہ تو جب تک کہ ہماری حکومت جو ہے تعاون کر رہی ہے وہ کچھ رعایتیں دے رہا ہے, لیکن یہ دونوں اس پر متفق ہیں کہ یہ دو فنڈامنٹلسٹ ملک ہیں ابھی جن کے اوپر ہمیں اصل جو ہے حملہ کرنا ہوگا. سعودی عرب کی حکومت جو ہے وہ سیکولر ہے, بالکل ہے, ہمارے ساتھ ہے, عوام میں وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم تو موجود ہے, ان کی اپنی زبان میں قرآن ہے حدیث ہے, خطبوں میں سے نکالتی ہیں آیات, وہ آیات جیسے یہ آیات میں نے آج آپ کو سنائی فقتل المشرکین آیت وجہ تو نکالتی ہے, خطبوں میں حکم دے دیا گیا ہے کہ یہودیوں کے خلاف عیسائیوں کے خلاف جو آیات قرآن میں وہ بالکل نہ پڑھی جائے, اور وہ کورسز میں سے بھی نکال رہے ہیں, جیسے ہمارے ہاں بھی کورس کے اندر سے بہت سی چیزیں نکالی گئیں, اس سے احتجاج بھی ہوا ہے. یہ عوام کے اندر تو فنڈامنٹلزم ہے وہاں پر, اور یہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ غالباً پورے غیر عربی عالم اسلام میں فنڈامنٹلزم سب سے زیادہ گہرا, وہ جو مضبوط ہے جڑوں والا وہ اسلام پاکستانی کے اندر ہے. اب دیکھیے اللہ کو کیا منظور ہے, کوئی ایسی صورتحال پیش آئے کہ یہاں پر اسلامی انقلاب آئے اور اسلام کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ہم پیش کر سکیں, تاکہ وہ ایک جیسا کہ قائد اعظم نے کہا تھا ہم روشنی کا مینار بنانا چاہتے ہیں, جیسے سمندروں کے اندر ہوتے ہیں جہاں چٹانے ہوتی ہیں وہاں مینار بنا دیتے ہیں اوپر روشنی ہوتی ہے, ادھر سے قریب نہ آنا یہاں چٹانے ہیں, ایسے ہی اسلام کا ایک مینار جو ہے وہ بنا دیا جائے تاکہ دنیا دیکھے اور قائل ہو جائے اسلام کی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.